بن کے رحمتیں خدا آ گئے ہیں مصطفیٰ، ان کے صدقے دور ہوگی خلق سے ہر ایک بلا، رحمتوں کی اب چھا گئی گھٹا، آ گئے نبی آخری نبی۔
الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللہ کے سب سے آخری نبی محمد مدنی رسول عربی نبی ہاشمی مکی مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جو روزانہ مجھ پر ہزار بار درود پاک پڑھے وہ اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک جنت میں اپنی جگہ نہ دیکھ لے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ پروگرام ہے حسن و جمال مصطفیٰ۔ آج پروگرام میں ہم نے جو جن اعضائے شریفہ پر بات کرنی ہے، مقدسہ پر بات کرنی ہے، معطرہ منورہ پر بات کرنی ہے، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر کے ان اعضاء کی ہے جن کا تعلق چہرہ انور سے بہت قرب کے ساتھ ہے، یعنی ہم بات کریں گے نبی پاک کے لبہائے مبارک پر، یعنی آپ کے مبارک ہونٹوں مقدس ہونٹوں پر، اور پھر گفتگو کریں گے نبی پاک کے دندان مقدسہ پر، دانت شریف پر، کہ کیا خوبصورت اللہ پاک نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبارک لب ہونٹ عطا فرمائے اور مقدس دانت عطا فرمائے، ان کی رعنائی، ان کی برکت اور ان کا تقدس اور ان کے معجزات کیسے تھے، یہ کیا شان ہے میرے آقا کی کہ حضور تو اللہ کی قدرت کا عظیم شاہکار ہے، سر سے لے کر پاؤں تک ہر عضو با کمال ہے، لا جواب ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے حسن کامل سے مشرف فرما کر دنیا میں بھیجا ہے۔ شاعر کہتے ہیں نا مولانا حسن رضا خان صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، کہ ایک جھلک دیکھنے کی تاب نہیں عالم کو۔ یہ جو ہم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں سنتے ہیں، پڑھتے ہیں روایتوں میں کہ صحابہ کرام نے بتایا کہ آپ جب مسکراتے تو آپ کے منہ مبارک سے نور کی کرنیں نکلا کرتی تھی، اندھیرے میں آتے تو نور ہی نور ہو جایا کرتا تھا، انگلی مبارک سے آپ کی پانی کے چشمے جاری ہوتے تھے، پاؤ اگر زمین پر مارتے تو پانی کے چشمے جاری ہو جاتے، زمین کا زلزلہ ختم ہو جاتا، لب نگاہ اٹھاتے آسمان و لوح و قلم کی باتوں کو پڑھ لیا کرتے تھے، دل کے حالات کو جان لیا کرتے تھے۔ یہ جو ہم سنتے ہیں تو یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ پاک نے جو دنیا میں بھیجا تو بہت سارے حجابات کے ساتھ بھیجا، حقیقت محمدی تو نور ہے، اور اللہ نے لبادہ بشری میں، لباس بشری میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجا تو ایک جھلک دیکھنے کی تاب نہیں عالم کو، وہ اگر جلوہ کریں کون تماشائی ہو۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے۔ تو حسن و جمال مصطفیٰ پروگرام ہے اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال پر انشاءاللہ ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ مبلغ دعوت اسلامی غلام محی الدین عطاری مدنی تشریف فرما ہے، مبلغ دعوت اسلامی محمد میلاد رضا عطاری مدنی تشریف فرما ہے، اور راشد علی عطاری مدنی بھی انشاءاللہ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہوں گے۔ تو آج انشاءاللہ میلاد بھائی کی طرف بڑھتے ہیں، پہلے کچھ اشعار سن لیتے ہیں، میلاد شریف کی راتیں ہیں تو کچھ میلاد کے تعلق سے ہی کچھ اشعار سنتے ہیں، پھر موضوع پر گفتگو کرتے ہیں۔ جی میلاد بھائی کلام آپ پڑھیں۔
صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، یہ کہتی تھی گھر گھر میں جا کر میرے گھر میں خیر ورا گھر حبیب خدا گئے اٹھی چار سو رحمتوں کی فضائیں اٹھی چار سو رحمتوں کی گھٹائیں مؤثر نکیرے نہ آ کر
خوبصورت اور دل کو موہ لینے والا یہ کلام ہے کہ جب بھی یہ پڑھا جاتا ہے، سنا جاتا ہے تو دل کی کیفیت ایک عجیب سی ہو جاتی ہے۔ اور سیدتنا حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی قسمت پر رشک آتا ہے کہ اللہ نے انہیں کتنا نوازا اور نبی پاک کا کیسا فیضان حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ملا ہے۔ آج پروگرام میں ہم بات کریں گے نبی پاک کے لبھائے مبارک یعنی ہونٹ مبارک اور دانت مبارک کے تعلق سے۔ تو اسکرین پر ہم پہلے شعر دیکھتے ہیں، اس شعر کو انشاءاللہ میلاد بھائی طرز میں پڑھیں گے اور اس کے بعد انشاءاللہ ہمارے غلام الدین بھائی اس کی وضاحت کریں گے۔ جی، جن کے گچھے سے لچھے جھڑے نور کے، ان ستاروں کی نزہت پہ لاکھوں سلام۔
جن کے گچھے
رضا کا یہ شعر ہے غلام الدین بھائی، کس بارے میں اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں اور کیا فرما رہے ہیں؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس شعر میں سید امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک یعنی مبارک دانتوں کی شان بیان کر،
اللہ اکبر،
فرماتے ہیں جن کے گچھے سے لچھے جھڑے نور کے، یعنی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دانت سچے موتیوں کے گچھوں کی طرح جڑے ہوئے تھے،
اللہ اللہ،
سچے موتیوں کی طرح تھے، جیسے گچھا ہوتا نا کسی چیز کا کہ وہ ایک ساتھ ترتیب کے ساتھ
جمع ہو،
جمع ہوتے ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دانتوں کو سچے موتیوں کے گچھوں سے تشبیہ دیا حضرت نے، کہ یہ مبارک دانت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گچھوں کے مانند سچے موتیوں کی طرح جمع ہیں، اور یہ وہ مبارک دانت ہیں کہ جن سے نور کے لچھے نور کی کرنیں چھن چھن کر نکلتی،
اللہ اللہ
اللہ اکبر، اور فرماتے ہیں کہ یہ موتیوں کی طرح چمکیلے اور چمکتے دمکتے دانت ہیں جو کہ ستاروں کی مانند ہیں،
واہ واہ واہ،
اور ستارے چمکدار ہوتے ہیں،
بالکل،
تو ستاروں کی نزہت، نزہت کہتے ہیں پاکیزگی کو،
سبحان اللہ،
چمک دمک کو بھی نزہت کہا جاتا ہے۔ تو اعلیٰ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دانت جو گچھوں کی مانند جمع ہیں، جن سے نور کی شعائیں، نور کی کرنیں چھن چھن کر نکلتی ہیں، اور ایسی نکلتی ہیں کہ پہاڑوں پر، دیواروں پر ان کا عکس پڑتا ہے،
ہائے ہائے ہائے،
تو ایسے دانت مبارک کے جو ستاروں کی مانند پاکیزہ اور چمکدار ہیں، ان مبارک دانتوں پر لاکھوں سلام۔
سبحان اللہ۔ دوبارہ میلاد بھائی سے طرز میں پڑھ دیں۔
جن کی گچھے سے
کیا دانت دانت مبارک ہے کہ کتنی خوشبو خوبصورت تشبیہ دی گئی ہے. کچھ ارشاد فرما رہے راشد بھائی دانت مبارک کے تعلق سے، پھر غلام الدین بھائی بھی فرمائیں گے.
سبحان اللہ، یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا اعجاز ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو نور بنایا ہے، اور آپ کی جو بشریت کی صفات ہیں یا جسمانی اعضاء ہیں ان میں بھی اس نورانیت کا بھرپور اظہار ہمیں نظر آتا ہے. مختلف روایتوں کو دیکھنے کے بعد یہ نتیجہ اخذ کیا جا سکتا ہے، اور علماء نے عقیدے کے طور پر بھی اس کو بیان کیا ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا جسم بھی نورانی ہے، عام انسانوں کی طرح نہیں ہے.
بے شک.
تو اس میں نور کی کرنیں اور نور کا ظہور ہونا اور نور کا خروج ہونا، یہ بارہا صحابہ کرام کے مشاہدات کا حصہ رہا ہے. امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی نے شمائل میں یہی روایت ذکر کی جس کو غلام محی الدین بھائی نے بھی ذکر کیا، آپ نے بھی اس کا ریفرنس دیا. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ارشاد فرماتے ہیں، وہ الفاظ بڑے پیارے ہیں تو وہ عربی کلمات کا لطف ہی اپنا ہوتا ہے، تو اس کو میں تلاوت کروں گا. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افلج الثنیتین، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے کے مبارک جو دانت تھے وہ کشادہ تھے.
اللہ
اور سامنے کے دانت اور اس کے ساتھ والے جو دانت ہوتے ہیں، یعنی رباعیات اور ثنائے، پوری دانتوں کی اقسام ہوتی ہیں، ان کے درمیان کچھ کشادگی تھی.
صحیح.
اچھا، وہ کشادگی ایسی نہیں تھی جو باعث عیب ہو، بلکہ وہ باعث حسن کشادگی تھی. یعنی دو دانتوں کے درمیان اگر بہت زیادہ گیپ ہو تو وہ عیب شمار کیا جاتا ہے، ایسا معاملہ نہیں تھا. وہ ہلکا سا شغاف تھا، اس کی بھی حکمتیں تھیں رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، اور وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے حسن کو گویا کہ حسن میں اور اضافے کا باعث.
سبحان اللہ.
اب ان دو دانتوں کے درمیان، یعنی سامنے کے دانت مبارک اور اس کے سائڈ کی طرف کے جو دانت مبارک ہیں، ان کے درمیان جو شغاف تھا، اس کی خاصیت کیا تھی؟ آپ فرماتے ہیں اذا تکلم، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام گفتگو فرماتے تو رؤیا، دیکھا جاتا کہ کأن النور، گویا کہ ایک نور ہے، یخرج من بین ثناياه، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے دانتوں سے نکل رہا.
سبحان اللہ.
اور دن کے وقت بھی اس نور کا مشاہدہ ہوتا تھا.
جی.
دیکھیں محسن بھائی، اگر لائٹ وغیرہ، ٹارچ وغیرہ ہو، اگر دن کے وقت ہم سورج کی روشنی میں ٹارچ وغیرہ کو جلاتے ہیں یا دیے کو جلاتے ہیں، تو وہ پتہ تو چلتا ہے کہ ٹارچ ہے، لیکن اس کی روشنی اپنا اثر نہیں دکھاتی.
صحیح.
سورج کی روشنی غالب ہوتی ہے، لیکن علماء نے لکھا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے دندان مبارک اور دہنے مبارک سے جو نور کی کرنیں پھوٹتی تھی، یہ دن کے وقت بھی دکھائی دیتی تھی.
واہ واہ.
اور رات میں ان کا عالم کیا ہوتا تھا کہ اگر رات میں تاریک کمرہ ہے، تاریک مقام ہے، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اس مقام پر تشریف لے آتے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم اقدس میں بھی ایک نور، اور بالخصوص آپ کے جو مقدس منہ سے نور کی کرنیں نکلتی تھی، اس سے گویا کہ وہ شب دن کی صورت اختیار.
آئے آئے آئے، کیا
جیسے
بات
کہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ میں سلائی کا کوئی کام کر رہی تھی، میرے ہاتھ میں سوئی تھی، اور رات کا وقت تھا، سحر کا وقت تھا، یعنی فجر کا وقت قریب تھا، تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے اور اتنے میں میرے ہاتھ سے وہ سوئی گر گئی. اب سوئی بظاہر اتنی باریک ہوتی ہے کہ دن کے اجالے میں بھی گر جائے تو اس کو ڈھونڈنا بھی ایک کام ہوتا ہے، آسانی سے نظر نہیں آتی، وہ مطلب اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے بندے کو کچھ جو ہے نا تگو دو پر مجبور کرتی ہے، دیکھنا پڑتا ہے. تو رات کے اندھیرے میں سحر کے وقت وہ سوئی گر گئی، اب کیا ہوا؟ حضرت عائشہ فرماتی، جیسے ہی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، آپ کے نور کی برکت سے کمرے میں اتنا اجالا ہو گیا،
اللہ اللہ،
کہ وہ گم شدہ سوئی جو تھی وہ مل گئی. اور راوی بیان بھی کرتے ہیں، صحابہ بیان بھی کرتے ہیں کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک دہن سے جو روشنی کی اور نور کی کرنیں نکلتی تھی دوران گفتگو، تو اس کی وجہ سے در و دیوار روشن ہو جاتا.
کیا بات ہے، کیا بات.
شہنشاہ سخن مولانا حسن آل حضرت امام علیہ سنت کے چھوٹے بھائی جان، اسی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے قول کو، آپ کی حدیث کو، اور نبی کریم علیہ السلام کے اس اعجاز کو منظوم کرتے ہیں کہ سوزن گم شدہ ملتی ہے تبسم سے تیرے. سوزن کہتے ہیں سوئی کو. سوزن گم شدہ ملتی ہے تبسم سے تیرے، شام کو صبح بناتا ہے اجالا
تیرا. سبحان اللہ.
میں یہ عرض کروں گا کہ تبسم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام تو ویسے ہی حسین و جمیل، لیکن جب کوئی حسین و جمیل شخص مسکراتا ہے تو حسن میں ویسے ہی اضافہ ہو جاتا.
کیا بات.
یعنی مسکراہٹ بھی حسن و جمال میں اضافہ کرتی.
بالکل.
تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے تھے تو آپ کے مبارک دندانوں سے، آپ کے مبارک دانتوں سے نور کی شعائیں نکلتی تھیں، جو کہ در و دیوار جس سے روشن ہو جایا کرتے تھے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ نے بھی سنا ہوگا، یہ کتابوں میں لکھا ہے کہ غزوہ احد کے موقع پر ایک دندان شریف، ایک دانت مبارک ہلکا سا، وہ شہید ہو گیا تھا.
جی.
عوام میں غلط فہمیاں ہیں اور اس طرح کی باتیں عوام میں مشہور ہو جاتی ہیں، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت مبارک شہید ہو گئے تھے، تو دانت مبارک شہید نہیں ہوا تھا، دانت کا ایک حصہ تھوڑا سا وہ شہید ہو گیا تھا، جس سے علماء فرماتے ہیں کہ حسن میں مزید اضافہ ہو گیا.
اللہ اللہ.
یعنی دانت کا اگر کنارہ تھوڑا سا جھڑ جائے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ دانت کا دانت کے کنارے سے تھوڑا سا کٹ ہوتا ہے تو وہ دانت خوبصورت لگتا ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ویسی حسین و جمیل ہیں. اللہ کی سرتابہ قدم شان
ہے یہ،
انسان نہیں انسان، وہ انسان ہے یہ.
بے شک
سرتابہ قدم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رب کی شان ہے، اور آپ کا ہر ہر عضو حسین و جمیل ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جب دندان مبارک وہ ایک سائڈ سے تھوڑا سا جو ہے جدا ہو گیا، تو آپ علماء فرماتے ہیں کہ آپ کے حسن میں مزید اضافہ ہو گیا، خوبصورت ہو گیا، نکھر کر سامنے آیا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دانت کا یہ حسن ہے. اور یہ حدیث پاک خصائص کبریٰ شریف میں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ہریرہ اس کے راوی ہیں، کہتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا دحیکا یتلألؤ فی الجدر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مسکراتے تھے تو آپ کے مبارک دانتوں سے روشنی نکلتی جو دیوار پہ پڑتی.
واہ واہ.
تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مسکرانا، تو مسکرانے سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دوہک فرمانے سے شعائیں نکلتی، نور کی کرنیں نکلتی، اور یہ وہ مسکراہٹ تھی کہ جس مسکراہٹ میں نور بھی تھا اور غم زدوں کے غموں کو دور کرنا بھی.
کیا بات ہے.
ایک صحابی تھے، بدوی صحابی جو دیہات میں رہا کرتے تھے، ان کا نام تھا حضرت ظاہر رضی اللہ عنہ. تو ان کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ شہر آتے، مدینہ شریف آتے، حاضر ہوتے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سبزیاں، ترکاریاں، پھل پھول لے کر آتے،
دیہات سے
لے کر آتے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوتے اور آپ ان سے محبت فرمایا کرتے تھے، اور آپ فرماتے تھے کہ یہ ظاہر ہمارے لیے دیہات ہے اور ہم اس کے لیے شہر ہیں. دیہات سے آتے ہیں تو ہمارے لیے ترکاریاں، سبزیاں لے کر آتے ہیں، اور جب یہ شہر آتے ہیں تو ہم شہر کی چیزیں ان کو دیتے ہیں.
کیا بات.
تو میں ان کے لیے شہر ہوں اور یہ ہمارے لیے جنگل ہے. صحابی رسول تھے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم و رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو ایک مرتبہ یہ اپنی سبزیاں بیچ رہے تھے، کیونکہ سبزیاں لے کر آتے تھے شہر میں، مدینے میں، اور یہ فروخت کیا کرتے تھے. تو یہ سبزیاں بیچ رہے تھے، اتنے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے سے تشریف لائے.
واہ واہ.
اور آپ نے حضرت ظاہر رضی اللہ عنہ کے آنکھوں پر ہاتھ رکھ لیا.
اللہ.
اور آپ نے ان کے جسم کو، یعنی یوں سمجھے، ان کو اپنی آغوش میں لے لیا.
واہ واہ.
اور یوں آنکھوں پہ ہاتھ رکھ لیا. کیا قسمت تھی حضرت ظاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، یعنی نبی پاک اپنے غلاموں سے اس قدر محبت فرماتے تھے کہ پیچھے سے آ کے. عام طور پہ ہم بھی اپنے چھوٹے بچوں کو اور جو ہے نا پیار سے آنکھوں پہ ہاتھ رکھ لیتے ہیں، بتاؤ بھائی میں کون ہوں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بلا تشبیہ بلا تمثیل حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے اور حضرت ظاہر کی آنکھوں پہ ہاتھ رکھ لیا پیچھے سے. اب وہ تھوڑا سا ہلے، کون ہے مجھے چھوڑو، اس طرح کا. لیکن فوراً ہی وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں سے آنے والی خوشبو سے سمجھ گئے
کہ
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، یہ تو میرے محبوب ہیں. تو اب انہوں نے چھڑوانا اپنا بند کر دیا کہ وہ چھڑوا رہے تھے اپنے آپ کو، چھوڑو کون ہے. تو اب انہوں نے وہ خاموش ہو کر اپنے جسم کو نبی پاک سے مس کرنا شروع.
سبحان اللہ. سبحان
حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم سے اپنے جسم کو ٹچ کرنا شروع کر دیا اور محظوظ ہونے لگے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ کون ہے جو ان کو مجھ سے خریدے.
اللہ اللہ اللہ.
تو حضرت ظاہر نے عرض کی، آقا آپ مجھے بیج بھی دیں گے تو اتنی قیمت نہ پائیں گے، میں اتنا اعلیٰ نہیں ہوں، اتنا وہ قیمت والا نہیں ہوں، اتنا مہنگا نہیں ہوں کہ جو مجھے کوئی مہنگے داموں میں خریدے گا. تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ظاہر، تم ادنا نہیں بلکہ اللہ کے نزدیک بہت قیمت والے، بہت اعلیٰ ہو.
سبحان اللہ.
اس واقعے پر کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مسکرا کے دیکھا، وہ خوش ہوئے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ مبارک جملے کہ اللہ کے نزدیک تمہاری بہت قیمت ہے، تو اعلیٰ حضرت کا وہ شعر یاد آتا ہے، جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے اس تبسم کی عادت دلا
سلام.
صلی اللہ علیہ وسلم کا تبسم،
جی،
یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام جس کو مسکرا کے دیکھتے ہوں گے، تصور کریں اس کے تو سارے دکھ درد دور ہو جائے،
بالکل
ہو جاتے ہوں گے. میرے آقا کی تسکین، حضور کا تسلی دینا، کسی کو مسکرا کے دیکھنا، سارے غموں کو دور کر دیتا.
حضور کو متبسم آپ کا صفات نام ہے نا.
یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحابہ کہتے ہیں کہ میں نے جب بھی دیکھا تو سرکار کو مسکراتے دیکھا.
سبحان اللہ.
اور ایسی مسکراہٹ کے جو غموں کو دور کر دے. مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نا کہ کل قیامت کے دن اگر حضور نے مسکرا کر دیکھ لیا انشاءاللہ ہم گناہگار اپنے گناہوں کو بھول جائیں.
اللہ اکبر.
شاعر نے کہا نا کہ ہر نظر کانپ اٹھے گی محشر کے دن. محشر کے دن قیامت کا دن ہوگا, نفسا نفسی کا عالم ہوگا. ہر نظر کانپ اٹھے گی محشر کے دن, خوف سے ہر کلیجہ دہل جائے گا. مسکراتے ہوئے آپ آ جائیں گے, حشر کا سارا نقشہ بدل جائے.
سبحان اللہ, سبحان اللہ, کیا بات ہے. بالکل نبی پاک کی مسکراہٹ پر لاکھوں سلام. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تبسم کا انداز اور دکھی دلوں کا غم کو دور کر دینا. راشد بھائی کچھ کرانا چاہتے
ہیں؟ میں ایک بات عرض کرنا چاہوں گا, جیسے کہ تبسم کی بات ہوئی, کیونکہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے دندان مبارک اور لب مبارک, ان دونوں کا ذکر خیر ہوگا, اور جو تبسم ہوتا ہے, اسمائل ہوتی ہے, اس میں ان دونوں چیزوں کا ایک عمل دخل ہوتا.
بالکل.
ہے اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے تبسم کی تو کیا بات ہے. یہاں پر علماء کرام نے ذکر کیا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ازراہ شفقت اپنے صحابہ کے ساتھ, اپنے امتیوں کے ساتھ کبھی کبھی خوش طبعی فرمایا کرتے تھے. اس طرح کے کئی واقعات ہیں, لیکن وہ خوش طبعی قطن اس کیفیت یا اس درجے کی نہیں تھی کہ جس سے کسی کی معاذ اللہ حقارت ہو جائے, کسی کی دل آزاری ہو جائے, یا ایک مسلمان کا جو وقار ہوتا ہے اور جو ایک تشخص ہوتا ہے وہ مجروح ہو جائے.
صحیح.
اور معاذ اللہ نہ وہ ایسی خوش طبعی تھی جو ذکر اللہ سے بندے کو غافل کرنے والی,
یا اس میں کسی کے لیے جو ہے نا وہ خوف کی کیفیت پیدا ہو جائے.
کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں, دوستی کے نام پر یا وہ کلوز ہونے یا فرینک ہونے کے نام پر بعض اوقات اتنا تمسخر کیا جاتا ہے, اتنی مطلب باتیں کر دی جاتی ہیں, ایسے معاملات کیے جاتے ہیں, اور بعد میں سامنے والے جب ڈس ہارڈ ہونے پر آتا ہے اور چہرے کے تیور بتا دیتے ہیں کہ اس بندے کو یہ اچھا فیل نہیں ہو رہا, تو سامنے سے کہا جاتا ہے یہ تمہارے دوست ہیں, ہمارا ایک قریبی تعلق ہے, میں تو ایسے مزاح کر رہا تھا. تو دیکھیں, ایک ہوتا ہے مزاح اور ایک ہوتا ہے مذاق. یعنی لکھنے کے اعتبار سے بھی آپ دیکھیں تو اس میں فرق ہے, ایک کے آخر میں ہا ہے اور ایک میں قاف ہے. تو مزاح اس کی شریعت کی طرف سے ایک دائرہ کار میں رہتے ہوئے اجازت ہے.
بالکل.
اس کو خوش طبعی کہا جائے جس سے کوئی بھی خلاف شرع کام لازم نہ آئے, نہ سامنے والے کی حقارت ہو, نہ دل آزاری ہو.
صحیح.
نہ اپنے وقار میں کمی آئے,
کوئی کمی آئے,
نہ ذکر اللہ سے غفلت کا معاملہ ہو. ایک ادب اور شائستگی کے اور شریعت اور اخلاق کے دائرے میں رہ کے کسی کا دل خوش کرنا, یہ ہوتی خوش طبعی ہوتی ہے اور مزاح ہوتا ہے. اور ایک یہ کہ مذاق کیا جائے, مذاق یعنی کسی کو گھٹیا جاننا, منہ سے نہیں کہا جائے گا کہ میں آپ کو گھٹیا سمجھتا ہوں, اس کے ساتھ ایسا ایٹیٹیوڈ کرنا, ایسا بیہیو کرنا, ایسے جملے کسنا, ایسا انداز اختیار کرنا کہ تیسرا جو تھرڈ پرسن ہے وہ دیکھ کے یہی کہے گا کہ یہ شاید اس شخص کو اپنے سے کم تر سمجھتا ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی خوش طبعی فرمانا تھا, اور وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام خوش طبعی کی حالت میں بھی حق ہی فرمایا کرتے تھے.
واہ.
صحابہ کرام نے ایک دفعہ عرض کیا, رسول اللہ آپ ہم سے خوش طبعی فرماتے ہیں, آپ کا اتنا بڑا مقام و مرتبہ اور یہ آپ کی کرم نوازی ہے کہ آپ خوش طبعی فرماتے ہیں. دیکھیں مسلم بھائی, خوش طبعی بندہ جب کرتا ہے نا تو بعض اوقات خوش طبعی کے نام پر بعض خلاف واقع باتیں بھی کر جاتا ہے جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام سے جواباً ارشاد فرمایا کہ میں خوش طبعی کے دوران بھی, روایت کا میں مفہوم عرض کر رہا ہوں, کہ میں خوش طبعی کے دوران بھی حق ہی کہتا ہوں.
سبحان اللہ.
جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام خوش طبعی فرمائیں یا جلال کی کیفیت میں ہو, یعنی ایک عام انسان جب غضب اور غصے کی کیفیت میں ہوتا ہے تو اس کی عقل پراپر کام نہیں کر رہی,
پردہ آ جاتا.
ہاں, وہ اس کا غصہ اور جو اس کا جوش اور جنون ہے وہ اس کی عقل پر غالب ہوتا ہے, وہ بعض اوقات نہ کہنے کی بات کہہ جاتا ہے جس پر بعد میں پشیمان ہوتا ہے. لیکن نبی کریم علیہ السلام کا معاملہ بالکل اس سے جدا ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اس طرح کی روایات بھی موجود ہیں کہ جلال کی کیفیت ہو, خوش طبعی کا معاملہ ہو, نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ہمیشہ حق 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 فرماتے ہیں. اس پر کئی مثالیں میں ایک دو روایات ذکر کرتا ہوں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا تبسم فرمانا اور خوش طبعی کرنا کس انداز میں تھا. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے, جو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے چہیتے صحابی ہیں اور تقریباً 9-10 سال ان کو باقاعدہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ظاہری خدمت کرنے کا شرف حاصل ہوا ہے, ان کو صحابہ کی جماعت میں خادم رسول بھی کہا جاتا ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام خوش طبعی کے طور پر بعض اوقات انہیں فرماتے, یا ذل اذنین. اذن کہتے ہیں کان کو, اذنین کا مطلب دو کان, تو یا ذل اذنین کا مطلب ہوگا اے دو کان والے. اب بعض اوقات چھوٹے بچوں کے ساتھ اس طرح کے لاڈ پیار والے جملے کہے جاتے ہیں, اور یہ نبی کریم علیہ السلام کے گھر میں ہی, چونکہ انہوں نے گویا کہ پرورش پائی بچپن ہی میں, یہ نبی کریم علیہ السلام کی آغوش میں آ گئے تھے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام ان سے اولاد کی طرح سلوک کیا کرتے تھے، اور مسلم شریف کی روایت ہے حضرت انس سے فرماتے تھے یا بنیا، اے میرے بیٹے، یعنی اذرائے شفقت ان کو بیٹا کہا کرتے تھے. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام ان کو بعض اوقات خوش طبعی میں فرماتے اے دو کان والے.
جی
اب یہ دو کان ہونا یہ بالکل حقیقت کے موافق ہے،
بالکل
ہر انسان کے نارملی جو ہے وہ
دو
کان ہی ہوتے ہیں. اچھا اسی طرح ایک شخص آئے بارگاہ رسالت میں عرض کی کہ مجھے سواری کے لیے اونٹ چاہیے.
جی
تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں اونٹ تو نہیں دوں گا، اونٹ کا بچہ دوں گا.
اللہ اکبر.
آپ کو پیش کروں گا. تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ اونٹ کے بچے کو لے کر میں کیا کروں گا، میں نے تو سواری کرنی، یعنی وہ طاقتور اور ایسی عمر ہو جو سواری اور سفر کے قابل ہو، بوجھ وغیرہ اٹھا سکتا ہو. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر ارشاد فرمائی، آپ کا خوش طبعی فرمانا تھا، اپنے امتیوں کی دل جوئی فرمانا تھا کہ کون سا ایسا اونٹ ہے جو کسی اونٹنی کا بچہ نہ ہو.
صحیح.
اگرچہ وہ جوان ہو جائے لیکن وہ اپنی ماں کا تو بچہ ہی ہے.
بالکل.
جیسے کہ ماشاءاللہ آپ بھی موجود ہیں، ہم سب موجود ہیں، تو اگرچہ ہم بڑے ہو گئے عمر کے اعتبار سے لیکن اپنے والدین بڑوں کے لیے تو آج بھی بچے.
بالکل
ہیں.
بچے ہی.
اچھا اسی طرح ایک اور روایت ہے بڑی خوبصورت، ایک بڑھیا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئی اور عرض کرتی ہے کہ یا رسول اللہ میرے لیے دعا فرمائیے کہ اللہ مجھے جنت عطا فرمائے، میں جنت میں داخل ہوں.
سبحان اللہ.
تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جنت میں کوئی بھی بوڑھی داخل نہیں ہوگی.
اللہ
عمر کے جو افراد ہیں یعنی بوڑھے ہونے کی حالت میں، بڑھاپے کی کیفیت کے ساتھ جنت میں نہیں جائیں گے. اب وہ اس بوڑھی خاتون نے جب سنا تو وہ روتی ہوئی وہاں سے چلی گئی. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے فرمایا کہ ان کو بتا دو کہ یہ جنت میں جائیں گی تو یہ اس بڑھاپے کی حالت میں نہیں جائیں گی، بلکہ رب تبارک و تعالی ان کو جوانی کی حالت میں دخول جنت فرمائے گا. کیونکہ بڑھاپا بھی ایک مرض اور گویا کہ ایک عیب ہوتا ہے، اور جنت میں نہ کوئی مرض ہوگا نہ کوئی عیب ہوگا.
سبحان اللہ کیا بات ہے. یہاں پر خوش طبعی بھی ہے اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حق بیانی بھی ہے. کیا شان ہے میرے آقا کی کہ جب لب مبارک کھولتے ہیں تو حق فرماتے ہیں، دلوں کو موہ لیتے ہیں اور دلوں کے اندر محبت مزید بڑھ جایا کرتی ہے. کچھ کالز لیتے ہیں اور پھر اگلے شہر کی طرف بھی بڑھتے ہیں. جی
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی مسکرانے کا واقعہ تو بیان کریں.
ماشاء اللہ ابھی مسکرانے کے واقعات، لوگوں کے دلوں مسکراہٹ کے واقعات بیان کیے گئے اور نبی پاک کے مسکرانے کے واقعات بھی بہت سارے. انشاءاللہ ہم ابھی کچھ دیر میں ایک آدھ واقعہ لینے کی کوشش کریں گے. ایک اور کال دیجیے گا.
یہ آپ کا سلسلہ میں دیکھ رہا ہوں، ماشاء اللہ بڑا اچھا لگ رہا ہے میرے کو، روزانہ ہی دیکھتا ہوں. اگر آج آپ میری فرمائش پوری کر دیں، زمین و زماں تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے. جزاک اللہ خیر.
آمین آمین. جی ایک اور کال دیجیے گا.
آمد مصطفیٰ پہ کوئی شعر سنا دیں اور اس کی وضاحت بھی فرما دیں. جزاک اللہ خیر.
اچھا شعر بھی ہم سنائیں وضاحت بھی ہم کریں تو ٹھیک ہے. کون سا شعر سنائیں بھائی؟ راشد بھائی بتائیں کون سا شعر سننا چاہیے آمد مصطفیٰ پر؟
کون سا سننا چاہیے آپ سے یا میلاد بھائی؟
میلاد بھائی سے سننا ہے نا ہمیں.
میلاد بھائی سے اعلیٰ حضرت کا کوئی شعر سنیں جس میں ولادت کا یا حضور کی آمد کا.
یہ میلاد بھائی کے لیے کسوٹی ہو جائے گی پھر. میلاد بھائی
آسان ہے بہت سے.
چلیں جی میلاد بھائی آپ کو موقع دیا گیا، اب آپ زمین و زماں شروع کر دیں، اس کے بعد پھر یہ شروع کر دیں.
زمین و زماں تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چونین و چوچا تمہارے لیے، بنین و جوزا تمہارے لیے، زمین و زماں تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے،
تمہارے لیے.
سبحان اللہ. میلاد پہ کوئی شعر نہیں پڑھیں گے آپ؟ آپ کا نام ہی میلاد ہے. اعلیٰ حضرت کا نہیں کوئی اور پڑھ دے, کوئی مسئلہ نہیں. جشن ولادت پر
دھوم ہے تار ہر سم شاہ کی میلاد کی, جھوم کر تم بھی پکارو مرحبا یا مصطفیٰ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ.
جی وہ شعر دکھائیے گا اگلا نبی پاک کے ان اعضاء مبارک کے تعلق سے. جی پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام. جی راشد بھائی اس کے تعلق سے کوئی ارشاد فرمائیں, پھر انشاءاللہ ہم شعر کو سنیں گے اور پھر انشاءاللہ ہم غلام الدین بھائی سے کچھ لبائے مبارک پر بات کریں گے.
سبحان اللہ.
جی راشد
بھائی, نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے لبائے مبارکہ جو کہ حسن کی ایک اعلیٰ مثال ہیں اور کائنات میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑھ کر کوئی حسین نہیں,
بالکل
آپ کے اعضاء مبارکہ بھی دیگر افراد سے بالکل جدا اور ممتاز ہیں, اور بالخصوص نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے لبائے مبارکہ کے حوالے سے اس طرح کی روایات ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے تمام بندوں میں تمام مخلوقات میں سب سے زیادہ خوبصورت ہونٹ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے تھے.
سبحان اللہ.
اب امام علیہ سنت اعلیٰ حضرت نے سلام رضا میں یعنی اپنے مشہور زمانہ اس کلام میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک ہونٹوں کی نزاکت اور نرمی کو ایک شے سے تشبیہ دی ہے. وہ شے کتنی دل پذیر ہے اور اس کا جب ذکر ہوتا ہے تو مومنین کے دل کیسے اس کی طرف رغبت کرتے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ وہ سچی رغبت بھی عطا فرمائے. پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں, یا گلے قدس گل کہتے ہیں پھول کو, اور گلے قدس کا مطلب ہے جنت کا پھول.
جی
ٹھیک ہے. اور پھول کی جو پتیاں ہوتی ہیں بڑی نازک اور نرم ہوتی ہیں, یعنی کسی بھی چیز کی نزاکت نرمی کو اگر ہم نے بیان کرنا ہو تو ہم تشبیہ کے طور پر گلاب سے, پھول سے, یا پھول کی پنکھڑیاں یا اس کی پتیوں سے تشبیہ دی جاتی ہے. تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے لبائے مبارکہ جو مائل بس سرخ تھے اور بڑے لطافت والے تھے, تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ جنت کے پھول کی جو پتیاں ہیں نا وہ گویا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے لب ہیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے لب کی اگر تعبیر کرنی ہو, یعنی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لبوں کی نرمی کو اور لطافت کو بیان کرنا ہو تو تشبیہ میں کتنا اعلیٰ تخیل آپ نے پیش فرمایا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے لبائے مبارکہ گویا کہ جنت کے پھول کی پتلی پتلی پتیاں ہیں.
سبحان اللہ.
اور مختلف مقامات پر اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے لبائے مبارکہ کو مختلف چیزوں سے تشبیہ دی ہے. اچھا آگے ہے ان لبوں کی نزاکت پہ
لاکھوں سلام.
نزاکت یعنی وہی ان کی نرمی. ان کی لطافت.
سبحان اللہ.
ایک شعر میں بیان کروں گا جس میں نبی کریم علیہ السلام,
اگر اس کو ہم طرز پہ سن لیں تو پھر اس شعر کی طرف بڑھتے ہیں نا, تھوڑا تو میلاد بھائی بھی ان رہیں گے.
فصاحت کا ایک انداز اور ایک طریقہ یہ ہوتا ہے, نثر کی صورت میں ہم کچھ گفتگو کریں یا نظم کی صورت میں, اشعار کی صورت میں کوئی اپنا معافی ضمیر بیان کریں, تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ متعدد چیزوں کو ذکر کیا جاتا ہے, پھر ان متعدد چیزوں سے مناسبت رکھنے والی, تعلق رکھنے والی دیگر اشیاء کو بھی ذکر کیا جاتا ہے. اس کے دو طریقے ہوتے ہیں. ایک انداز تو یہ ہوتا ہے کہ چند چیزوں کو ایک ترتیب سے ذکر کیا اور جو ترتیب ان چیزوں کے درمیان تھی اسی ترتیب کے ساتھ بالترتیب ان کے مناسبات کو, ان سے تعلق رکھنے والی دیگر چیزوں کو, ان کی صفات کو, امور وغیرہ کو, افعال کو ذکر کیا جائے. اس کو اصطلاح میں یعنی بلاغت کی زبان میں یا فن شاعری میں سنت لف و نشر مرتب کہا جاتا ہے. اور بعض اوقات یہ بھی اسلوب اختیار کیا جاتا ہے فصیح کلام میں کہ چند چیزوں کو ذکر کیا جائے, پھر ان کے مناسبات, ان سے ریلیٹڈ چیزوں کو ذکر کیا جائے, لیکن ان میں باہم وہ ترتیب نہ ہو جو ان اصل چیزوں میں ہوتی ہے. تو امام علیہ سنت نے دونوں طرح کے گویا کے اشعار اپنے مجموعہ کلام ہدایت بخشش میں تحریر فرمائے ہیں. یہ دوسری قسم کو کہا جاتا ہے ترتیب لف و نشر غیر مرتب. اب میں امام علیہ سنت کے ایک مشہور زمانہ کلام کا ایک شعر بیان کروں گا, اس میں آپ رحمت اللہ تعالی نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم اقدس کے چند اعضاء کا ذکر کیا ایک ترتیب کے ساتھ.
سبحان اللہ.
پھر جو شعراء کے تخیلات میں یا فصیح لوگوں کے مطلب انداز اور لب و لہجے میں جسم کے مختلف اعضاء کی خوبصورتی کو کائنات کی مختلف خوبصورت چیزوں سے جو تشبیہ دی جاتی ہے ان مناسبات کا لحاظ کرتے ہوئے اعلیٰ حضرت نے پہلے مصرے میں نبی کریم علیہ السلام کے اعضاء مبارکہ کا ذکر کیا ہے جس میں لب مبارک بھی آئے گا, اور دوسرے مصرے میں ان سے مناسبت رکھنے والی کائنات کی خوبصورت چیزوں کا ذکر فرمایا جو مثال کے طور پر پیش کی جاتی ہیں. کلام ہے سر تاب قدم ہے تن سلطان زمن پھول لب پھول دہن پھول زکن پھول بدن پھول.
واہ واہ.
اس میں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں دندان و لبو زلف و رخ شاہ کے فدائی. ماشاء اللہ, ہمارے آج کے پروگرام کا جو موضوع ہے دندان مبارک اور لب, اور امام
احمد
نے بھی دونوں کا اسی ترتیب سے ذکر فرمایا ہے کہ دندان و لبو زلف و رخ شاہ کے فدائی, کہ نبی کریم علیہ السلام کے دانت مبارک, آپ کے ہونٹ مبارک, آپ کی زلف گیسو مبارک, اور آپ کے رخ انور پر کچھ کائنات کی خوبصورت چیزیں فدا ہو رہی ہیں. وہ کون سی ہیں اب بالترتیب دیکھتے چلے جائیں. عدن ایک مقام کا بھی نام ہے اور عدن جنت کا ایک درجہ بھی ہے اور اس کے موتی بڑے خوبصورت ہیں, اس کی روایات میں عمدگی کو بیان کیا گیا ہے. اور ملک یمن میں جو ایک سرخ کلر کا یاقوت لال پتھر تھا وہ ملتا تھا اور اس کی سرخی بڑی خوبصورت تھی اور وہ اپنی مثال آپ تھا. اسی طرح جو ہرن کے نافے سے مشک نکلتا ہے
وہ بڑا خوشبودار,
ہاں, اور جو خالص مشک ہوتا ہے وہ بالکل سیاہ ہوتا ہے.
صحیح.
تو کسی کے بالوں کی سیاہی کو تشبیہ دینے کے لیے عموماً مشک سے تشبیہ دی جاتی ہے, اور ہونٹوں کی خوبصورتی یہ ہے کہ وہ سرخ ہوں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے لبائے مبارکہ سرخ مائل و سرخ تھے.
صحیح.
تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے لبائے مبارکہ کو تشبیہ دینے کے لیے اعلیٰ حضرت ذکر کرتے ہیں
یاقوت یمن,
یمن کا جو لال ہے یاقوت سرخ, اس سے تشبیہ دیتے ہیں. اور چہرے کی خوبصورتی کو بیان کرنے کے لیے عموماً پھول سے تشبیہ دی جاتی ہے کہ اس کا چہرہ تو گلاب کی طرح ہے, پھول کی طرح ہے. تو اعلیٰ حضرت نبی پاک علیہ السلام کے چار اعضاء کا ذکر کر کے اس کے مناسبات کو ذکر فرماتے ہیں کہ دندان و لبو زلف و رخ شاہ کے فدائی ہیں در عدن, عدن کے موتی. در عدن کس پر؟ دندان پر.
سبحان اللہ.
لال یمن لب پر, اور مشک ختن
پھول,
اور جو مشک ختن ہے یعنی خالص مشک ہے وہ نبی کریم علیہ السلام کے گیسو پر, اور پھول فدا ہے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے رخ مبارک.
یہ سے دوبارہ ایک کو ترتیب سے پڑھ دے پھر شعر کو.
دندان و لبو زلف و رخ شاہ کے فدائی ہیں در عدن لال یمن مشک ختن پھول. دندان پر فدا ہو رہے ہیں عدن کے موتی,
کیا بات,
لب پر فدا ہو رہے ہیں ملک یمن کے لال یاقوت.
صحیح.
اور نبی کریم علیہ السلام کی زلفوں گیسو پر مشک ختن خالص کالی,
کیا بات, کیا
فدا ہو رہی ہے. اور پیارے آقا علیہ السلام رخ شاہ نبی کریم علیہ السلام کے رخ انور چہرہ انور پر فدا ہو رہا
ہے, ہو رہے ہیں. سبحان اللہ, کیا بات. غلام محی الدین بھائی, اسی کلام کا جو مطلع لب پھول دہن پھول زکن پھول دہن پھول والا, اس میں بھی تو نبی پاک کے لب مبارک اور دہن مبارک کا ذکر کیا گیا ہے, اور حضور کے لب پر ہم بات کر رہے ہیں, تو کیا کہتے ہیں آپ؟
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لبائے مبارک, سبحان اللہ, اس کا تو حسن بے مثل و بے مثال ہے.
بے شک
کہ کتنا ماشاءاللہ خوبصورتی سے اعلیٰ حضرت نے جو راشد بھائی نے وضاحت کے ساتھ بیان کیا, تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لبائے مبارک, سبحان اللہ, اللہ پاک سے اعلیٰ حضرت نے یہی دعا کیے اور ان لبائے مبارک کا صدقہ مانگا اعلیٰ حضرت نے کہ اگر وہ لبے مبارک وہ لبائے مبارک, ہم کہتے ہیں نا لبائے مبارک کو جنبش ہوئی,
سبحان,
رحمت کے پھول جھڑنے لگے.
واہ واہ واہ.
یہ جملے ہمارے ہیں الحمدللہ دعوت اسلامی میں کہ لبائے مبارک کو جنبش ہوئی, الفاظ کچھ یوں ترتیب پائے,
اللہ
رحمت کے پھول جھڑنے لگے.
سبحان اللہ.
میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لبائے مبارک جنبش کرتے ہیں امت کے لیے.
اللہ, اللہ.
اور روایت میں ہے حضرت فضل بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو قبر انور میں رکھا گیا تو میں نے آخری دیدار کی غرض سے آپ کے چہرہ انور کی زیارت
سبحان اللہ
کہتے ہیں اذا رأیت شفتیہ یتحرک
اللہ
جب میں نے دیکھا تو آپ کے لبہائے مبارک حرکت کر رہے تھے جنبش کر رہے تھے میں نے اپنے کانوں کو نزدیک کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہو کر سنا تو آپ فرما رہے تھے کہ اے اللہ میری امت کو بخش دے
سبحان اللہ
اے اللہ میری امت کو بخش
سبحان اللہ
میں نے یہ بات سب حاضرین کو سنائی تو اس شفقت امت پر سب کے سب دنگ رہ گئے
اللہ
لبہائے مبارک امت کے لیے جنبش کر رہے ہیں بعد وصال
سبحان اللہ
یعنی یہ وہ لب مبارک ہیں کہ جن کا حسن یوں سمجھیں کہ عروج پر ہے
کیا بات
اور پھر اس حسن کے ساتھ ساتھ اپنی امت کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا لبہائے مبارک کو جنبش دینا اللہ کی بارگاہ میں اپنی امت کی بخشش کی دعائیں کرنا جب خاص معراج کے موقع پر اللہ کی بارگاہ میں قرب خاص میں پہنچے وہاں بھی اپنے امتیوں کو نہ بھولے اور پھر بعد وصال یہ روایتیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لبہائے مبارک جنبش کر رہے ہیں اور اپنی امت کے لیے دعا کر رہے ہیں کہ اللہ میری امت کو بخش دے تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جو کچھ ملے گا نبی پاک کے صدقے میں ملے گا ان کو راضی کر لیا جائے تو اللہ بھی راضی ہو جائے گا اور شفاعت ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں شفاعت کا سہرا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو سجا ہے اگر شفاعت ہو گئی تو ہم گناہ گار بھی مستانہ وار جنت میں جائیں گے
انشاءاللہ
آپ فرماتے ہیں گر لب پاک سے اقرار شفاعت ہو جائے
واہ واہ واہ
گر لب پاک سے اقرار شفاعت ہو جائے یوں نہ بے چین رکھے جو شیشے عشیاں ہم
آہا آہا
یعنی پھر ہم جو گناہوں کی وجہ سے بے چین رہتے ہیں گناہ گار گر لب پاک سے اقرار شفاعت ہو گیا گناہ بھول جائیں گے اور نبی پاک کے پیچھے پیچھے حضور کی شفاعت کے صدقے جنت میں
سبحان اللہ سبحان اللہ طرح کی کئی روایات ہیں کہ قیامت میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اپنی امت کے گناہ گاروں کے قریب ترازو آ کر اور جہنم میں لے جانے والے فرشتوں کے پاس جا کر اپنے مبارک لبوں سے اس گناہ گار کی شفاعت فرما کر ان سے چھڑا کر جنت کی طرف لے جائیں گے بعضوں کو واپس پلٹا کر میزان عمل پر لایا جائے گا کہا جائے گا کہ ان کا دوبارہ نام اعمال تولا جائے اور پھر فرشتے عرض کریں گے کہ آج تو اللہ کے حکم کی عدولی کر ہی نہیں سکتے ہم تو اللہ کا حکم ماننا ہے پھر ارشاد ہوگا اللہ پاک کی طرف سے کہ آج ہمارے محبوب کی بات کو مانا جائے جو کہتے ہیں وہ کرو چنانچہ نبی پاک کے لبائے مبارک سے نکلا ہوگا کہ اسے واپس لے جاؤ لے آئیں گے ترازو قریب ترازو اب کہا جائے گا دوبارہ وزن عمل کیا جائے دوبارہ کیا جائے اعمال کو وزن اب جب دوبارہ اعمال کا وزن ہوگا پہلے گناہوں کا پلڑا بھاری تھا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے عمل ہوگا تو دوبارہ جب دیکھیں گے تو گناہوں کا پلڑا بھاری ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی جیب سے ایک پرچی نکال کر نیکیوں کے پلڑے میں رکھیں گے تو نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا اور پھر اعلان ہوگا کہ اسے جنت کی طرف لے جاؤ یہ کامیاب ہو گیا یہ خوش و خرم ہے اب وہ شخص عرض کرے گا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو آپ نے کرم نوازی فرمائی ہے اور یہ جو آپ نے مجھ پر عنایت فرمائی ہے وہ حضور کو پہچان نہیں پائے گا عرض کرے گا آپ کون ہے کہا میں تیرا نبی ہوں اور یہ کیا ہے تو وہ نبی پاک فرمائیں گے یہ تیرا وہ درود ہے جو تم سے مجھ پر دنیا میں محبت کے ساتھ پڑھا کرتا تھا تو اب آپ دیکھیں ان لبوں کی طاقت کیسی ہے کہ جب رسول اللہ قیامت میں اپنی لب کشائی فرمائیں گے اور جب رحمت کے پھول جھڑیں گے گناہ گاران امت کے گناہوں کی بادل چھٹیں گے اور پھر نیکیوں کے پلڑے بھاری ہونا شروع ہوں گے گناہوں کے پلڑے خالی ہونا شروع ہوں گے اور شفاعت کی آوازیں آنا شروع ہوگی اور محشر میں ہر طرف یہ شور مچ جائے گا کہ الحمدللہ مبارک ہو مصطفیٰ کے لبہائے مبارک کی شفاعت سے فلاں کامیاب ہو گیا۔ تو یہ جو منظر ہوگا وہ میرے آقا کے لب مبارک کی برکت انشاءاللہ قیامت میں دیکھنا اللہ ہمیں نصیب فرمائے گا انشاءاللہ۔
محشر کے حوالے سے ذکر فرمایا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام لبہائے مبارکہ کو جنبش دیں گے اور اپنے امتیوں کی بگڑی بنائیں گے۔
واہ واہ۔
نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آج بھی اپنے امتیوں کے لیے بخشش کی دعائیں فرماتے ہیں۔
سبحان اللہ سبحان اللہ۔
حالانکہ یہ بات کی جائے تو ایک ذہن میں سوال آئے گا کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تو دنیا سے پردہ فرما گئے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی ظاہری حیات طیبہ میں اپنے صحابہ کرام سے فرمایا کہ میرا ظاہری طور پر تم میں موجود رہنا یہ بھی تمہارے لیے خیر اور بھلائی پر مشتمل ہے، اور میرا وصال کر جانا، دنیا سے پردہ کر جانا، یہ بھی تمہارے لیے خیر اور بھلائی پر مشتمل ہے۔ صحابہ کرام بھی متعجب ہوئے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ظاہری حیات طیبہ ہمارے لیے خیر اور بھلائی ہے، یہ تو سمجھ میں آتا ہے ظاہری طور پر کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار نصیب ہوتا ہے، آپ سے ہم دین سیکھتے ہیں، برکتیں اور تبرک لیتے ہیں، اور آپ اپنے فیض سے ہمیں سیراب فرماتے ہیں۔ بعد وصال آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا دنیا سے پردہ فرمانا، مزار اقدس میں چلے جانا، یہ امت کے لیے اور ہمارے لیے کس طرح بھلائی کا باعث ہے؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب میں پوری روایت کا میں کنکلوژن پیش کر رہا ہوں کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جب میں مزار میں تشریف لے جاؤں گا تو میری امت کے اعمال مجھ پر پیش کیے جائیں گے۔ اب اعمال دو طرح کے ہیں، یا تو نیک عمل ہے یا بد ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر میری امت کے عمل بد کو میرے سامنے پیش کیا گیا تو میں ان کے لیے بخشش کی دعا کروں گا، استغفار کروں گا، اور اگر ان کا نیک عمل پیش کیا گیا، اچھا عمل پیش کیا گیا، تو میں اللہ کی حمد بجا لاؤں۔
سبحان اللہ۔
تو بندہ غور کرے کہ میں اگر نیکی کر رہا ہوں، اچھا کام کر رہا ہوں، تو آج بھی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب اثر کو خوشی محسوس ہو رہی ہے، آپ کے مزار اقدس میں ہمارا عمل پہنچ رہا ہے۔
سبحان
اللہ۔ اور معاذ اللہ اگر تنہائی میں لوگوں کی نگاہوں سے بچ کر بھی اگر کوئی معصیت کی تو یاد رکھیں رب تبارک و تعالیٰ تو دیکھتا ہے، ہر جگہ سے دیکھتا ہے، ہر حال سے رب تبارک و تعالیٰ آگاہ ہے، لیکن اس کی عطا سے اس کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام تک بھی ہمارا عمل پہنچتا ہے۔ تو آج خدا نہ خواستہ جو گناہ کرتا ہے انسان نفس و شیطان کے بہکاوے میں آ کے رب کے بھی غضب کو ابھار رہا ہے، رب کو بھی ناراض کرنے والا معاملہ کر رہا ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب اطہر کو بھی تکلیف پہنچا رہا ہے۔ امام علیہ سنت نے اپنے کلام میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اس شان رحیمی اور امت کی طرف سے بعض اوقات گناہوں کی وجہ سے جو ایک تقصیر ہوتی ہے اور ایک نافرمانی کا معاملہ ہوتا ہے اس کا بڑا پیارا نقشہ کھینچتے ہوئے آپ فرماتے ہیں، اپنے اچھوں کا تصدق ہم بدوں کو بھی نباہو، کس کے پھر ہو کر رہے ہم گر تمی ہم کو نہ چاہو، بد ہنسیں تم ان کی خاطر، گناہگار تو گناہ کر کے بھی ہنستے ہیں، غفلت کا شکار ہیں، اور آپ معصوم ہیں، سید المعصومین ہیں، کائنات کو بخشوانے والے ہیں، جس کی بھی بخشش ہوگی ذات مصطفیٰ کے صدقے میں ہوگی، بد ہنسیں تم ان کی خاطر، رات بر رو او کراہو، بد کریں ہر دم برائی، بد کریں ہر دم برائی، تم کہو ان کا بھلا ہو، ہم وہی شانے ہم وہی شایان رد ہیں، تم وہی شان سخا ہو، ہم وہی بے شرم و بد ہیں، تم وہی کان سخا ہو، ہم وہی ننگے جفا ہیں، تم وہی جان وفا ہو، ہم وہی قابل سزا کے، تم وہی رحم خدا۔
کیا بات ہے، کیا بات، اسی بات کو اگر ہم لیں اور اعلیٰ حضرت کا وہ کلام ہے نا میلاد بھائی محشر میں، جب وہ شور ہوگا اور وہ ایک مجرم کو پکڑ کے لے جایا جا رہا ہوگا تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ حضور آئیں گے اور وہ جو ہے نا مبارکوں کی صدائیں آئیں گی، وہ اس کلام کے یہ والے جو اشعار ہیں کہ حضور کے لبہ مبارک کو جنبش ہوگی اس شخص کے لیے، اور پھر جو ہے نا نقشہ محشر کا بدل جائے گا، وہ کس وجہ سے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لبہ مبارک کو جنبش دی ہے اس خاص شخص کے لیے، تو جس کے لیے جہنم کا فیصلہ ہوا اب نقشہ بدلا اور رحمت کے بادل جو آ گئے اور اسے جنت میں جانے کا حکم دیا جا رہا ہے۔
جس کے جلوے کی جلک ہے اجالا کیا کیا ہے، ہر طرف فرما کہ تیرا نام پہ دعویٰ کیا ہے، صدقہ پیارے کی حیاء کا قتل مجھ ملتا، بخش بے پوچھے لجائے کو لجانا کیا ہے، داغ کا میں مجھے کیا کم ہے تو سمجھا جا ہے، بے بسی ہو جو مجھے پرتشے آمان کے وقت، دوست دوست کیا کہوں اس وقت تمنا کیا ہے، کاش بری یاد ہے میری سن کے یہ فرمائے حضور، کوئی دیکھو کیا شور ہے غوغا کیا ہے، کون آفت زدہ ہے اس پہ بلا ٹوٹی ہے، مصیبت میں گرفتار ہے صدمہ کیا ہے، کہتا ہے کہ لالا خبر ملے میری میری چوہے بیتا کیا ہے، یہ عرض میری
کے ناظرین، کاش کے ہم ایسے کام کریں کہ قیامت میں نبی پاک کے لب ہمارے لیے کھلے، ہمارے حق میں کھلے، وہ مبارک لب کے جن کے واسطے ہم دنیا میں دے رہے ہیں، کاش کے پیش حق شفاعت کے لیے ہمارے لیے نبی پاک اپنے مبارک لب کو کھولیں اور پھر وہ رحمت کے پھول جڑیں اور پھر ہماری بخشش کا سامان ہو جائے، ہم وہ کام کر جائیں۔ میلاد کی راتیں ہیں، جشن ولادت کی خوشیاں ہیں، محبوب کو خوش کریں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آج بھی اپنی امت کی کے حالات سے واقف ہیں اور ان کی بخشش کی دعا کر رہے ہیں۔ تو ان لبہائے مبارکہ سے نکلنے والی دعاؤں میں کاش ہمارا بھی حصہ ہو جائے اور ہم بھی قیامت میں نبی پاک کی شفاعت پا کر بلا حساب جنت میں داخل ہونے والے بن جائیں۔ ابھارنے والے کام کیجئے، نبی پاک کو راضی کرنے والے کام کیجئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کو لینے والے کام کیجئے، انشاءاللہ دنیا اور آخرت ہماری بہتر ہو جائے گی۔ دندان مبارک سے نکلنے والا نور اور لبہائے مبرک سے مبارکہ سے پھول جو الفاظ کی صورت میں جھڑیں گے، ترتیب پائیں گے، ہم گناہ گاروں کی بگڑی بنا دیں گے اور انشاءاللہ ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا۔ اللہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس گل قدس کی پتیوں سے زیادہ نازک خوبصورت لبوں کا صدقہ ہمیں عطا فرما دے، ہمارے بگڑے کام دنیا کے بھی بن جائیں، ہمیں ایمان کی سلامتی مل جائے، قبر میں جائیں تو راحت و سکون نصیب ہو جائے، اور محشر میں شفاعت مصطفیٰ سے بلا حساب جنت میں داخلہ ہو جائے، آمین۔ بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔
بن کے رحمت خدا آ گئے ہیں مصطفیٰ، ان کے صدقے دور ہوگی خلق سے ہر ایک بلا، رحمتوں کی اب چھا گئی گھٹا، آ گئے نبی آخری نبی۔